وازواجہ امہاتکم. آیت نمبر 6 میں دوسری بات کیا بتائی گئی؟ اور نبی کی بیویاں. وازواجہ اور اس کی بیویاں, ہوں کی ضمیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے کہ پیغمبر. ازواجہ زوج کی جمع ازواج ہے, اور یہاں پہ پیغمبر کی بیویاں مراد ہے. پیغمبر کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بیویاں کیا ہیں؟ امہاتکم, مائیں ہیں. امہاتکم ان کی مائیں ہیں. تو گویا کہ ان سے مراد کون ہے؟ مومن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے کہ اب یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کی حیثیت مومنین کے لیے ایسی ہے جیسے کہ وہ امت کی مائیں ہو گئیں. ازواج مطہرات, ان کی تعظیم کرنا, ان کی عزت کرنا, اور ان کا حق جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ماؤں کا. تو آیت کے اس حصے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, کہ بلا شبہ نبی سے لگاؤ ہے ایمان والوں کو زیادہ اپنی جان سے بھی, اور اس کی عورتیں ان کی مائیں ہیں. تو کیا ہے کہ نبی روحانی باپ ہوا اور بیویاں جو ہیں وہ روحانی مائیں ہوئیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کی بیویاں امت کی جو ہے وہ مائیں ہیں تو نبی بھی امت کا جو ہے وہ باپ ہوا. تو یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہی ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اس آیت سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ رسول اللہ جو ہیں وہ امت کے روحانی باپ ہیں اور بیویاں جو ہیں وہ روحانی ماں ہیں. تو اشارہ تو یہ ملتا ہے, لیکن عمل کا جو ہے وہ پہلو کیا پتا چلتا ہے کہ ان کی عزت اور احترام جو مائیں ہیں, جو نبی کی بیویاں ہیں, ایسے کرنا ہے جیسے کہ ماؤں کی جاتی ہے. لیکن جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف احترام کے پہلو میں امت کی مائیں ہیں, احترام کے پہلو میں. اور ان سے کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نکاح بھی نہیں کر سکتا, یہ بات بھی صحیح ہے. باقی ہے کام جو ہے نا وہ بدستور رہیں گے. کیا مثلا وہ مومنوں سے باقاعدہ پردہ کریں گی؟ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو اب پردے کے احکام ختم ہو جائیں. نہیں, وہ جو ہے وہ عام جو مومن ہیں, عام مرد ہیں, نمبر ون ان سے پردہ کریں گی اور انہیں اجنبی ہی سمجھیں گی. اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ کسی امت کی وراثت میں دعوے دار نہیں بن سکتی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ چونکہ وہ باقی لوگوں کی بھی مائیں ہیں تو اس لیے کوئی بھی فوت ہو تو ان کو ان کا بحثیت ماں کے وارث قرار دیا جا سکے. تو یہاں پر پھر جو اصول سمجھنے والا ہے, جو بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں پھر کیا فرماتے ہیں کہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. اب آپ دیکھیے, اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نمبر 6 کا اگلا حصہ ہے اس میں واضح طور پر ایک بات کو رکھا, اور وہ کیا رکھی؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ, اور رحم والے, یعنی جو رحم کے رشتے دار ہیں, جو اولو الارحام ہیں, جو قرابت دار ہیں, یہ لوگ بعدہم اولا ببعدن. تو اولا جو ہے اس کے معنی کیا ہے کہ یہ لگاؤ رکھتے ہیں, یہ مقدم ہیں, یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ حقدار ہیں. جو رشتے دار ہیں نا, بعدہم اولا ببعدن, ان میں سے بعض بعض کے لحاظ سے, یعنی رشتہ داری کے لحاظ سے بعض بعض کے زیادہ حقدار ہے, زیادہ ان کا لگاؤ ہے یا زیادہ ان پر مقدم ہے. فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں. من المومنین جو عام مومنین ہیں وہ بھی، والمہاجرین اور مہاجرین بھی، تو مومنین اور مہاجرین جو ہیں کتاب اللہ کی روح سے کیا ہیں، یہ ان کی نسبت، مومنین اور مہاجرین کی نسبت جو رشتہ دار ہے نا، وہ اللہ کی کتاب کی روح سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہاں پہ کیا بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ایمان کے رشتے پر جو رحم کا رشتہ ہے اس کو مقدم ٹھہرایا جا رہا ہے۔ کیسے پتا چل رہا ہے کہ رحم کا رشتہ مقدم ہے؟ کہ وہ اولو الارحام بعضهم اولا ببعضن، کیونکہ اولا جو ہے وہ اولو الارحام کے ساتھ آیا ہے، اور فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں، اور من المومنین، مومنین اور مہاجرین جو ہے ان کی نسبت۔ اب آپ دیکھیں مومنین ایمان لانے والے ہیں، مہاجرین جو ہیں وہ ہجرت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر اب اصل بات کیا بتائی، کہ ایک طرف اس آیت میں یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کی بیویاں جو ہیں امت کی مائیں ہیں، اور دوسری طرف یہ اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے روحانی باپ ہیں، کہ ان کو اپنے نفس پر مقدم رکھنا چاہیے۔ اور نفس پر مقدم رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفس سے بھی زیادہ جو ہے وہ تعلق اور محبت کرنی چاہیے، تعلق رکھنا چاہیے اور محبت کرنی چاہیے۔ کیونکہ نفس انسان کا کیا کرتا ہے، کبھی نفع پہنچاتا ہے، کبھی نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر ہم نفس کی، اپنی خواہشات کی، اپنے دل کی بات مانیں تو کیا ہوتا ہے، کبھی وہ برے کاموں کی طرف چلنے کا حکم دینے لگتا ہے، اور بچے کی طرح مچلنے لگتا ہے اور مطالبات کرنے لگتا ہے، اور کبھی وہ اچھے کاموں کی طرف جانے کا حکم دیتا ہے۔ تو کیا بات بتائی کہ نفس تو خود اپنے لیے، انسان کے لیے مصیبت بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم اپنی ذات پر مقدم رکھیں گے تو آپ کی تعلیمات، آپ کی باتیں، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، آپ کا مزاج جو ہے ہمارے لیے نفع ہی نفع ہے، خیر ہی خیر ہے، ہے نا؟ تو گویا کہ اب ایک شبہ ہو سکتا تھا، کہ شبہ کیا ہو سکتا تھا کہ امت کے مسلمان جو ہیں وہ سب آپس میں حقیقی بہن بھائی کی طرح ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اشارہ ملا کہ رسول اللہ ہمارے لیے روحانی باپ کی طرح ہیں، اور ان کی بیویاں ہمارے لیے روحانی جو ہیں وہ مائیں ہیں، امت کی ماؤں کی طرح ہیں۔ تو شبہ کیا پیدا ہو سکتا تھا کہ اب آپس میں سب مسلمان بہن بھائی ہیں، اس لیے ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، نکاح کا تعلق حرام ہے، میراث کے احکام میں پھر ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا وارث بن جاتا، صحیح ہے؟ اور پیچھے جو ہے یہی باتیں تو بتائی جا رہی ہیں کہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک وقت میں بیوی جو ہے وہ بیوی بھی ہو اور پھر ماں بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس بچے کو لے کر پالا ہے اس کی حیثیت حقیقی بیٹے جیسی ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، اور کیا نہیں ہو سکتا، کہ جو اصل رشتہ دار ہے نا وہی رشتہ دار ہیں، اور انہی کو جو ہے وہ وراثت کا جو حصہ ہے وہ ملے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ شبہ کیوں پیدا ہوا کہ مومن اور مہاجرین جو ہے وہ وراثت میں حصے دار بن سکتے ہیں۔ ایک تو میں نے ابھی یہ پوائنٹ آپ کو بتایا کہ روحانی جو ماں اور باپ والا ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا تھا اس سلسلے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو ایک نہایت اہم مسئلہ تھا مہاجرین کی آباد کاری کا اور ان کے ذریعے معاش کا۔ اب کیا تھا کہ آپ نے جو نیو مسلم سٹیٹ تھی اس میں اس مسئلے کو حل کیسے کیا؟ بڑی عقل مندی کے ساتھ، کہ ایک مہاجر کو ایک انصاری کے ساتھ ملا کر آپ نے جو ہے وہ اس کی آبادی اور معاش کی ذمہ داری اس پر ڈال دی، اور اس ذمہ داری کو انصار نے بڑے فراخ دلی کے ساتھ، بڑے کھلے دل کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ قبول کیا، بوجھ سمجھ کر نہیں۔ اور اب آپ دیکھ لیں کہ اگر جو ہے وہ آج فلسطین پر حماس پر حملے ہیں تو ارد گرد کے جو مسلمان بارڈر ہیں انہوں نے بھی دروازے بند کر دیے ہیں، بمباری ہے اور شہادت ہے، اور ارد گرد کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پہ مسلمان جو ہیں پناہ لے سکے، ہے نا؟ یا پھر یہ کہ افغانستان کے مسلمان جو ہیں وہ ہجرت کر کے جب پاکستان آئے تو माशाल्लाह पाकिस्तान का मामला बहुत अच्छा रहा कि उनको आबाद किया और उनको उनके लिए अपनी सरहदें जो हैं वो खोल के रखी। लेकिन फिर होता क्या है कि बीच में ही मुसलमानों में कोई ऐसे लोग भी होते हैं कि अगर कहीं कोई धमाका या कुछ होता था तो कहते थे ये अफगानियों ने किया होगा, है ना ये बात। तो असल बात क्या है कि पूरे शऊर के साथ, शरे सदर के साथ जो अंसार हैं उन्होंने महाजरीन को जो है वो क्या किया, उन्होंने उनको कबूल किया। इसी को मुआखात कहते हैं। हजरत अंस रजी अल्लाह अनहो जो थे, हजरत अंस बिन मालिक, इनके घर में मुख्तलिफ औकात की 3 मजलिसें हुई। इस सिलसिले में, मुआखात के सिलसिले में, हजरत अंस के घर जो है 3 महफिलें मुनक़िद हुई। तकरीबन 43 महाजरीन को इतने ही अंसार का आपने भाई बनाया। और इस तरह महाजरीन, 2 मसाइल थे जो महाजरीन को दरपेश थे। एक था उनको आबाद करने का और दूसरा मसला था उनका माश का। अब ये भाईचारा इस हद तक बढ़ा कि वो एक दूसरे के वारिस और वाली करार पा गए। महाजिर की विरासत इनसे इसके अंसारी भाई को मिलती थी और अंसारी की इसके महाजिर भाई को। शुरू शुरू में कुछ अरसा ऐसे रहा, महाजिर फौत हो जाता तो विरासत किसको मिलती, अंसारी को। अंसारी अगर ऐसा होता तो फिर महाजिर को। अब क्या हुआ कि ये एक दूसरे के वारिस और वली करार पा गए। वली अब हुआ ये कि जब मुसलमानों की मुआशी हालत निस्बतन बेहतर हो गई तो ये जो आर्जी कानून था इसको खत्म कर दिया गया और असल वारिस कौन करार पाए, रिश्तेदार। और ये बात आप जो हैं वो पढ़ चुकी हैं सूरत निसा में भी, और यहां पे भी अल्लाह ताला यही बात बता रहे हैं कि وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ کہ جو رشتہ دار ہیں، رشتہ دار جو ہیں وہ عام مومنین اور مہاجرین کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی کتاب کی روح سے وہ زیادہ حقدار ہیں، کہ وہ جو ہیں उनको विरासत में हिस्सा दिया जाए या उनके साथ जो है वो बेहतरीन सलूक जो है वो किया जाए। तो हक के विरासत के अलावा जो दूसरे सलूक है ना, जैसे किसी के साथ हुस्न सलूक करना तो आम मोमिनीन से भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे खास तौर पर जो बात बताई जा रही है वो ये है कि वो एक आर्जी कानून था जो मुआखात के भाइयों का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका की मुनासबत से बनाया था। तो मुस्तकिल कानून शरीयत का यही है कि विरासत के हकदार के कराबदारी हैं, क्योंकि यहाँ पे फी किताबिल्लाह, अल्लाह की किताब। तो अल्लाह की किताब क्या है, अल्लाह के अहकामात, अल्लाह के कानून का मजमुआ। अल्लाह की किताब क्या है, अल्लाह के अहकामात का मजमुआ। तो अल्लाह ताला का हुक्म यही है ये मोमिनीन और महाजरीन की निस्बत रिश्तेदार जो हैं वो विरासत में एक दूसरे के जो है वो वारिस बनेंगे। इल्ला अंतफलू इला औलियाइकुम मारूफा, इल्ला मगर अलबत्ता, अंतफलू ये कि तुम करो, क्या करो, इला औलियाइकुम अपने रफीकों के साथ। औलिया जो है ये वली की जमा है और दोस्त के लिए आता है कि अलबत्ता अगर तुम अपने दोस्तों के साथ करना चाहो क्या, मारूफा, मारूफ, मारूफ से मानी क्या है, भलाई करना चाहो, तुम उनके साथ जो है वो हुस्ने सलूक करना चाहो। तो ये जो आयत है, इस आयत के इस हिस्से से ये बात पता चलती है कि हाँ, हक़े विरासत के अलावा दूसरे जराए से जो मोमिनीन हैं, अंसार हैं, महाजरीन हैं, तो आपस में उनको, उनके साथ वो लोग हुस्ने सलूक कर सकते हैं। विरासत के हकदार नहीं हैं, विरासत के हकदार रिश्तेदार ही हैं। और वैसे फिर हुस्ने सलूक क्या किया जा सकता है, मसलन जो है वो किसी को कोई तोहफा दे दिया, कोई माली इमदाद कर दी, या फिर ये कि वो जो 1/3 है उसमें से कोई देना चाहे कुछ तो वो दिया जा सकता है। तो ये आयत का हिस्सा जो है वो क्या बताता है कि वैसे ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला जो है वो दोस्तों के साथ उसने सलूक करने से मना करते हैं, उसकी इजाजत है, किया जा सकता है। कान ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, ये हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। ये बात कहने का मकसद क्या है कि अल्लाह ताला जो है वो इशारा करते हैं, बताते हैं कि जो अल्लाह की किताब है ना उसमें ये बात अल्लाह ने दर्ज की हुई है। तो गोया के आर्जी तौर पर एक जो था वो हुक्म नाफिज किया गया या एक आर्जी कानून बनाया गया, लेकिन अल्लाह की किताब जो लोहे महफूज है, या फिर बाज लोग किताब से मुराद लोहे महफूज रहते हैं, ये जो पीछे भी है ना फी किताबिल्ला, तो इससे मुराद लोहे महफूज बाज लोग लेते हैं, और यहाँ पे भी काना ज़ालिका फिल किताबे मस्तूरा, कि ये हुक्म किताबे इलाही में लिखा हुआ है, तो इससे मुराद लोहे महफूज है। बाज लोग ये कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो शरीयत ने जो विरासत का कानून सूरत निसा में नाजिल किया, तो किताब से मुराद जो है वो सूरत निसा है, यानी कुरान मजीद है और कुरान मजीद की सूरत निसा, या कुरान मजीद की वो सूरत जिसमें विरासत का कानून जो है वो नाजिल हुआ। तो दोनों ही बातें सही हैं। क्यों? कुरान मजीद में जो कुछ है वो लोहे महफूज से आता है ना, तो गोया के शुरू से अल्लाह ताला ने ये बात जो थी वो अपनी किताब में लिखी हुई थी, और अल्लाह की किताब में अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो बेहतरीन भी है, और कोई उसमें कमी बेशी करने का, तरमीम या तबदल करने का हक नहीं रखता। कान ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, मस्तूरा जो है ये सतर से है। सतर का क्या मतलब होता है? तहरीर, लिखी हुई चीज को कहते हैं, लेकिन लाइनें बनाकर बड़ी तरतीब के साथ, बड़ी डिसिप्लिन के साथ। और आप जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर तो करें कि अल्लाह की किताब जो मस्तूर है वो उसकी तरतीब, उसकी लाइनें, उसका डिसिप्लिन कितना खूबसूरत होगा। आप अपनी क्लास में देखें, बाद लोग नोट्स लेते हैं, ऐसे लगता है मोती परोए हुए हैं, लाइनें बिल्कुल लाइनें सीधी हैं, कोई सांड छांड नहीं है, और बड़े सलीके के साथ और बड़ी तेजी के साथ भी लिखते हैं। ऐसे यूं नहीं लगता कि घर जाके नीट किया है, क्लास के अंदर ही माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत आप में से बाज लोग लिखते हैं। और पीछे भी मेरी क्लास में एक तालिब इल्म थी, ऐसे लगता था जैसे किताबत की हुई है, और वो तालिब इल्म थी जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो है वो सुन नहीं सकती थी और बोल नहीं सकती थी, लेकिन लिखना उनका बेहतरीन था। तो खैर, अब काना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, कि ये हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है। तो ये देख लीजिए कि इससे जो बात फिर अमल के लिए हमारे सामने आती है वो ये आती है कि रिश्तेदारों के बड़े हकूक हैं, तो रिश्तेदारों के साथ सलूक करना चाहिए, और ये बात लोहे महफूज में भी लिखी जा चुकी है। और इसका ये नहीं मतलब कि फिर आम जो मुहाजरीन या अंसार हैं उनके साथ कता ताल्लुक कर लिया जाए, बल्कि क्या है कि ईमानी अखुवत की बिना पर जो है वो उनके साथ हुस्न सलूक किया जा सकता है। तो आप देख लीजिए कि आयत नंबर 6 तक मजमून एक ही है, ये जो असल रिश्तेदार हैं, जो हकीकी रिश्तेदार हैं, जो उनका यानी जिसके साथ भी जो हकीकी रिश्ता है उसको उसी जगह पे रखना चाहिए। हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है। फिर फरमाया वाइज अखजना मिनन नबीयीना मिसाकहुम व मिनका, वाइज अखजना, और जब हमने लिया मिनन नबीयीना नबियों से, क्या लिया नबियों से, मिसाकहुम उनका एहदो पीमान, उनका इकरार। मिसाक जो है उस एहद को कहते हैं जो पक्का कॉल और करार होता है। तो वाइज अखजना, और आपको पता ही है कि इज जो है ये किसका बदली हुई शक्ल है, किसकी बदली हुई शक्ल है, उज़कुरू, और याद करो, है ना, आपको पता है ना ये बात, शुरू में आप पढ़ चुकी हैं। कभी कभी कलाम का ये अंदाज होता है कि बात जो है उसको किसी और चीज से भी जो है वो बदल दिया जाता है, उसको मुख्तसर करने के लिए, इख्तसार के लिए। तो अरबी जबान का ये क्या कायदा है कि उज़कुरू कभी आता है कभी इज। वाइज अखजना, यानी ये बात भी याद करो कि जब हमने लिया था नबीयीन, नबी की जमा है नबियों से, एक नबी से नहीं नबियों से, मिसाकहुम उनका कौलो करार, उनका कौलो करार, व मिनका और तुझसे, क्या फरमाया कि तुमसे भी तो लिया था, उनसे भी लिया था, तुमसे भी लिया था। और अब फिर नबियों का जिक्र किया जा रहा है, व मिन नूहिन और नूह अलैहिस्सलाम, व इब्राहीमा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम, व ईसा इब्ने मरियम और ईसा इब्ने मरियम, इन सब से अहद लिया था, व अखजना और हमने लिया था, मिनहुम इनसे, मीसाकन गलीजा, पुख्ता वादा इनसे जो है वो लिया था। अब आप अगर गौर करें इस बात पर हमारे सामने जो है सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे मिसाक से मुराद जो है वो कौन सा अहद है, कौन सा अहद है जो कि नबियों से अल्लाह ताला ने जो है वो लिया था। तो इस सिलसिले में मुफस्सरीन ये कहते हैं कि अगर आप पीछे पूरी सूरत के मजमून पर गौर करें तो सबसे पहले बात जो आपको समझ आई वो क्या थी कि मुशरिकीन मुनाफिकीन का कहना नहीं मानना तो वही का इत्तबा करना है ना, वही का इत्तबा करना है। वत्तबे मायूहा इलैक। अब आप पीछे आयत में आपने पढ़ा कि अन नबीयु औला बिल मोमिनीन, उससे हमें जो है वो क्या बात पता चली कि मोमिनीन पर साहिब वही के अहकाम की तामील जो है वो वाजिब है ना, जो मोमिनीन है उन पर जो है रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात लाजिम है अपने नफ्स से भी बढ़कर। फिर आप देखें कि अब जो है यहां पर और बात जो सामने आई वो क्या है कि ये जो अहद और करार लेने का जिक्र किया गया है ये वो अहद नहीं है जो अहद अलस्तु बिरब्बिकुम है, ये वो अहद नहीं है। अहद अलस्तु बिरब्बिकुम तो आपको पता है ना कि अल्लाह की बंदगी का जो था वो अहद था। तो फिर यहां पे जो अहद है वो क्या है, कहते हैं कि अंबिया से नबूवत और रसालत के फराइज अदा करने और बहम एक दूसरे की तस्दीक करने और मदद करने का अहद है, इससे मुराद। क्यों इससे मुराद जो है वो ये है कि अल्लाह ताला ने क्या किया था कि हर पैगंबर से इस बात का अहद लिया था कि जब भी कोई नबी जो है वो आएगा तो क्या करना होगा इनको कि बहम इनको उसकी तस्दीक करनी होगी और उनकी फिर मदद भी करनी होगी। तो इससे जो है फिर ये बात पता चलती है कि यहां पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जलीलुल कदर जो अंबिया हैं इनमें से चंद अंबिया का जिक्र किया है, नूह, इब्राहिम, मूसा व ईसा और अलैहिस्सलाम, और इनमें सबसे पहले मिन का रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया है ना कि आपका नाम जो है गोया के फिर आपका जिक्र जब सबसे पहले किया गया तो बाज मुफस्सरीन ये कहते हैं कि आपका जिक्र सबसे पहले क्यों किया गया, आपके मर्तबे की फजीलत जाहिर करने के लिए, आपका जो मकाम है उसका इजहार करने के लिए। तो अहद से मुराद वो अहद है जो एक दूसरे की मदद और तस्दीक का अहद है। अब आप देखें कि अंबिया ने एक दूसरे की मदद भी की है और एक दूसरे की तस्दीक भी की है। कैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से और तौरात से ये बात पता चलती है कि और नबी आने वाला है ना। फिर आप देखें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत लूत अलैहिस्सलाम आपस में एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं, एक दूसरे की तस्दीक भी कर रहे हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम है, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम है, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और इस तरह दलील के तौर पर आप सूरत आले इमरान की आयत नंबर 81 जो है इसको भी आप देख सकती हैं कि वहां पर भी हमें इसका जो है वो जिक्र मिलता है। और वो क्या है, 81 में है कि वाइज अखज अल्लाहु मीसाकन नबीयीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन थुम्म जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतनसुरुन्ना قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ। سورت آل عمران آیت نمبر 81 سے کیا بات پتا چلی، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو، اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو، سب نے کہا ہمیں اقرار ہے، فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی کو ایمان لانا ضروری ہے تو پھر جو امت کے باقی لوگ ہیں ان کو ایمان لانا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے، اس سے اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح سورت شورا کی آیت 13 سے بھی یہ بات جو ہے وہ پتا چلتی ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے لحاظ سے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے اس لیے کیا گیا تاکہ آپ کی اہمیت اور عظمت جو ہے وہ اس کو واضح کیا جا سکے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہاں پر جو ہے ایک اور بات بہت اہم ہے کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ کیا بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ پہلے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا، اب اتنا ہی کافی تھا کہ لے لیا، پھر میثاق کا لفظ استعمال کیا اس کی اہمیت جو ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے، کیونکہ میثاق جو ہے کیسا وعدہ ہوتا ہے، عہد کا لفظ بھی تو آ سکتا تھا نا، ہے نا، تو عہد کی بجائے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ میثاق کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، تو گویا کہ پختہ وعدہ تھا. پھر آپ اگلی بات دیکھیں، پھر دوبارہ کہا کہ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، تاکید کے لیے ہم نے ان سے جو ہے وہ عہد لیا، اور پھر چوتھی دفعہ پھر میثاق کا لفظ استعمال کیا گیا، اتنا ہی کافی تھا کہ عہد لیا تھا نا، تو پھر میثاق کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا گیا. تو قرآن میں عہد، وعدہ یا اقرار کے لیے 6 لفظ استعمال ہوئے ہیں، اور یہ 5ویں نمبر پر ہے میثاق. میثاق اس رسی یا زنجیر کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو کس کر باندھا جائے، تو وہ عہد و پیمان یا اقرار جسے موقت کیا گیا ہو یا تحریر میں لا کر فریقین معاہدے کے لیے پابند ہو جائیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ میثاق آیا، اور پھر دوبارہ غلیظہ ہے نا، میثاق کے اندر ہی تاکید ہے لیکن غلیظہ کہہ کے مزید استحکام پیدا ہو گیا، تاکید در تاکید کا مفہوم جو ہے وہ پیدا ہو گیا. اور اس ساری بات کا منشا کیا ہے، اس ساری بات کا مقصد کیا ہے، کہ اللہ رب العزت جو ہیں یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ چونکہ انبیاء سے معاہدہ ہوا تھا اور انبیاء اپنے وعدے کے پابند ہوتے ہیں، اور انبیاء کا مشن سب کا مشترکہ مشن ہے، ایک ہی مشن کو آگے بڑھانے والے، اور انبیاء جو ہیں اپنے مشن پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہے کیونکہ ان کو مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے کی تاکید در تاکید جو ہے وہ کی گئی ہے نا. تو گویا کہ انبیاء جو تھے وہ عمل کرنے والے تھے. تو یہ ہے کہ میثاق انبیاء، اس سے مراد کیا ہے، میثاق انبیاء. اور کہتے ہیں کہ میثاق انبیاء میں ازل میں اس وقت بھی ان سے یہ لیا گیا تھا، جب عام مخلوقات سے یہ لیا گیا تھا نا لستو بربکم، تو اس وقت بھی ان سے یہ جو ہے میثاق لیا گیا تھا. اچھا، یہ میثاق جو انبیاء سے لیا گیا تھا اس کا مقصد کیا تھا، کیوں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ انبیاء سے یہ وعدہ جو ہے وہ لیا، اس کی حکمت کیا تھی. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، لِيَسْأَلَ، تو یہاں پہ لام آیا ہے اور یہ لام کئی ہے، جیسے ہوتا ہے نا علت کے لیے بھی آتا ہے، جیسے وجہ اس کی کیا تھی، یہ عہد اس لیے لیا گیا لِيَسْأَلَ تاکہ سوال کرے، الصَّادِقِينَ سچوں سے، تو اور سچے کون ہیں، انبیاء، نبیوں سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے، صدیقین، عام لوگوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، لیکن یہاں پہ صدیقین جو ہے وہ انبیاء کے لیے آیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ صدیقین سے سوال کرے، ان صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں. تو ان کی سچائی کے بارے میں جو ہے وہ نبیوں سے جو ہے جو سوال اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، تو کیا سوال ہے جو ان سے کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا کہ وہ جو میثاقاً غلیظہ تھا، غلیظہ وہ تم نے کس حد تک پورا کیا، ہے نا، صرف یہی نہیں ہے کہ انہوں نے ایک میثاق کر لیا تھا، بلکہ کیا ہے کہ اس کا محاسبہ بھی ہوگا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو کتنا وفا کیا، کیا وہ اپنے عہد میں جو ہیں وہ سچے ہیں. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تو پوچھے گا کہ تم نے جو ہے وہ جو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا اور آپس میں نبیوں کی مدد کرنی تھی, تم نے وہ وعدہ کتنا پورا کیا؟ تم نے اپنی قوموں سے کیا کہا؟ تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا؟ تو اللہ تعالیٰ ضرور یہ بات جو ہے پوچھیں گے. سورۃ اعراف آیت 6 میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں کہ ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے تھے, اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. تو یہاں پر جو ہے اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ تاکہ سچے لوگوں سے ان کا رب ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے. وعد للکافرین عذابا علیما, وعد, اور جو ہے وہ کیا کر رکھا ہے؟ ادا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ تیار کرنا. تو اللہ تعالی نے تیار کر رکھا ہے للکافرین, کافروں کے لیے, انکار کرنے والوں کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ عذابا علیما, دردناک عذاب. تو یہاں پر جو ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو نبیوں کا ساتھ نہیں دیں گے, جو نبیوں کے عہد کو پورا کرنے کے لیے, کیونکہ نبیوں نے عہد کو کیسے پورا کیا کہ قوموں کو دعوت دی, لیکن قوموں میں سے کیا تھا کہ قوم میں کچھ لوگ کافر کہلائے اور کچھ مومن کہلائے. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ کفر کرنے والے, انکار کرنے والے جو ہیں ان کو جو ہے وہ سزا دیں گے. عذابا علیما, اور سزا بھی کیسی دی جائے گی؟ عام سزا نہیں ہوگی, بلکہ کیا ہے کہ دردناک سزا جو ہے وہ دی جائے گی, تاکہ ان کے کفر, ان کے نفاق, ان کے شرک کی جو ہے وہ ان کو سزا دی جا سکے. تو ایک طرف انبیاء سے پوچھا جائے گا, قوموں سے پوچھا جائے گا, ایمان لانے والوں سے پوچھا جائے گا, دوسری طرف انکار کرنے والوں سے بھی پوچھا جائے گا. تو یہ تھی میثاق کی حکمت. اور یہ سارا کچھ جو ہوگا نا کہ ایک کو جزا دی جائے, ایک کو سزا دی جائے, یہ اللہ تعالیٰ کے عدل پر مبنی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پر مبنی ہے. اور یہی اصل بات ہے کہ ہم سب کو بھی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, کہ نبی کی دعوت کا پیغام اسوات میں دیا جائے, نبی سے محبت کی جائے, نبی کی اطاعت کی جائے, اور نبی کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کے انڈر, اللہ کی اطاعت کے تحت. اور پھر جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے, اس رکوع کو اگر آپ ایک جملے میں کہنا چاہیں کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے. اور انسان کی اصل کیا ہے کہ وہ ہے بندہ اور اللہ ہے آقا, وہ ہے غلام اور اللہ ہے حاکم اور مالک. دوسری بات کیا ہے کہ جو اصل رشتے ہیں نا وہی اصل ہیں, اور جو رسمیں رواج ہیں جو خود سے ہم نے بنائے ہوئے ہیں, وہ معاشرے سے متعلق ہوں, سیاست سے متعلق ہوں, یا وراثت سے متعلق ہوں. جیسے بعض لوگ سگے بیٹے کو یا بیٹی کو یا جس سے بھی ناراض ہو جائیں اس کو آگ کر دیتے ہیں, نہیں, جو رشتے دار ہیں وہ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں, کیونکہ اللہ کی کتاب کا یہ قانون ہے, اس میں کمی بیشی نہیں کی جا سکتی آپ کی یا میری ناراضگی یا خوشی کی وجہ سے, نہ کسی کو کم دیا جا سکتا ہے نہ زیادہ دیا جا سکتا ہے. اور پھر تیسری بات کیا ہے کہ تمام مومنین جو ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے, اور محبت وہ ہوتی ہے جس میں اطاعت ہو, اور اطاعت اصل میں وہ ہے جو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی بہترین توفیق عطا کریں, ہم سب سے راضی ہو جائیں. اور یہ جو آیت کا حصہ ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, تو یہ بات بہت اہم ہے کہ میں اپنے نفس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی ہوں کہ نہیں, اور رسول اللہ کو اپنے لیے خیر خواہ سمجھتی ہوں کہ نہیں. کیونکہ محبت اور چیز ہے اور اطاعت اور چیز ہے, اور اصل محبت وہ ہے جس کے اندر اطاعت بھی شامل ہو, ورنہ محبت تو خالی بانج ہے ایک, ایسے جیسے کہ کسی سے کہا جائے کہ میں تم سے محبت تو بہت کرتی ہوں لیکن جب ضرورت پڑے تو انسان اس کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے سے ڈرنے والا بنائے, تقویٰ. اور ارد گرد جیسے جب ہم عمل کرتے ہیں تو ارد گرد بہت سے جملے ہوتے ہیں, کبھی اپنے نفس کے, کبھی دوستوں کے, کبھی شیطان کے, کہ تمہیں اسلام پر عمل کرنے کے نتیجے میں بہت خسارہ ہو سکتا ہے, جاب نہیں ملے گی, جاب چھوٹ جائے گی, رشتے طے نہیں ہوں گے, بچے نہیں پوچھیں گے. تو حفاظتی اقدامات لوگ بہت سے بتاتے ہیں جو اسلام سے ہٹ کر ہوتے ہیں. تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتق اللہ کہا جا رہا ہے, اور وقت بے ما یوحا الیک من ربک کہا جا رہا ہے, وتوکل علی اللہ, تو میری اور آپ کی پھر کیا حیثیت جو ہے وہ رہ جاتی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.